बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ازراہ ظلم متعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ تو آواز آئی کہ اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے، خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ یونس کی آیات 90 سے 92 تک کی تلاوت ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام میں خبریں صبح کی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام جو سیاسی ہوگا انداز جہاں سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین ہمارا اگلا پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام صبح امید کے بعد اگلا پروگرام تقویم تاریخ پیش کیا جائے گا، اور تقویم تاریخ کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ سامعین یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران علاقے کی سلامتی کا تحفظ کرنے کے سلسلے میں خلیج فارس کے عرب ملکوں کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے کہا کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی، اور ہندوستان میں کسان رہنما اور حکومت کے درمیان 11ویں دور کی بات چیت بھی ناکام ہو گئی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے علاقے کی سلامتی کے سلسلے میں خلیج فارس کے عرب ملکوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تہران کی آمادگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کی طرف سے اس بات کا اعلان کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اور ایران کی طویل مدت پالیسی میں اس موضوع کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے بعض عرب ملکوں کے لیے اب واضح ہو چکا ہوگا کہ وہ 4 برسوں تک ٹرمپ کی تفرقہ انگیز پالیسیوں کا شکار رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان عرب ممالک کے 4 برس برباد ہو گئے جبکہ ٹرمپ دفاع ہو گیا، اور ہم اور یہ عرب ممالک یہیں پر موجود ہیں۔ ادھر ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں بے گناہ عراقی شہریوں کے ایک تعداد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے بغداد میں جمعرات کو ہوئے دہشت گردانہ دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس بڑی مصیبت پر عراق کی حکومت اور قوم کو تعزیت پیش کی، اور جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی دعا کی۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی اپنے عراقی منصب محمد الحلبوسی کے نام ایک پیغام میں بغداد کے دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں کی مذمت اور ان دھماکوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ماضی کی طرح دہشت گردی خلاف مہم میں عراق کے ساتھ تعاون و مدد کے لیے آمادہ ہے، اور ایران کا یہ تعاون بدستور جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مجلس شورا اسلامی دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے قانونی طریقوں کے ساتھ ضروری تعاون اور ہم فکری کے لیے مکمل تیار ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے کہا کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے اپنے ایک بیان میں دارالحکومت بغداد کے دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں میں دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراقی قوم نے داعش کی تکفیری دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے بھرپور عزم و ارادے کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقیوں کا خون بہانے والوں کے لیے عراقی حکومت کا جواب دندان شکن ہوگا۔ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے بعد عراقی وزیراعظم نے سیکورٹی کی خامیوں کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے تاکہ اس دہشت گردانہ کارروائی کی ماہیت تک پہنچا جا سکے، اور انہوں نے کئی سیکورٹی عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے برطرف بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ عراق کا کہنا ہے کہ امریکی فوجوں کو عراق میں باقی رکھنے کے مقصد سے بغداد میں خود کش حملے کروائے گئے ہیں۔ حزب اللہ عراق کے ترجمان محمد محیے نے جمعے کو المسیرہ ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ سیکورٹی کے بہانے عراق میں امریکی فوجوں کو باقی رکھنے کے لیے جمعرات کو بغداد میں دہشت گردانہ حملے کروائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بغداد حملوں میں صہیونی حکومت، سعودی عرب اور امریکہ کے شیطانی مثلث کا ہاتھ ہے، جن کا ہدف عراق میں داعش کو زندہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں تشدد پھیلانے کا کام سعودی عرب کا ہے، جس کے تحت وہ عراق کو سنچری ڈیل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حزب اللہ عراق کے ترجمان کہنا تھا کہ ہم اس سازش کا مقابلہ کریں گے، ہم اس سازش کو وہیں پہنچا دیں گے جہاں سے یہ آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کو شام میں امریکی چھاونیوں میں عراق کے سرحدی علاقوں میں اور اردن سے ملنے والی عراقی سرحد پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ عراقی ذرائع نے اس ملک میں امریکہ کے 6 فوجی کانوائے پر حملے کی اطلاع دی ہے۔ امریکی فوجی کارواں پر یہ حملے جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں عراق کے دیوانیہ، بابل اور صلاح الدین اور ذیقار صوبوں میں کیے گئے۔ صابرین ویب سائٹ کے مطابق دیوانیہ صوبے میں امریکی فوجوں کے کانوائے پر حملے کی ذمہ داری اصحاب الکہف گروہ نے لی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس حملے میں اسپین کے کچھ فوجی مشاور زخمی ہوئے ہیں جو نیٹو کے رکن ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بغداد کے ابو غریب علاقے میں بھی امریکی فوجی کارما پر حملہ ہوا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے علاقے کی سیکورٹی میں ایران، عراق اور خلیج فارس کے عرب ممالک کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ داعش دہشت گرد گروہ عراق کے بعض علاقوں میں پوری طرح سرگرم ہے اور یہ داخلی خطرہ بدستور موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے ممالک کے درمیان کشیدگی عراق کی داخلی اور سیکورٹی صورتحال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فواد حسین اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ خلیج فارس کے عرب ملکوں اور ایران کے ساتھ عراق کے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں، کہا کہ ان تعلقات کے بارے میں ہماری فہم مغرب کے فہم سے مختلف ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران، عراق اور خلیج فارس کے عرب ممالک علاقے کی سیکورٹی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں کسان رہنما اور حکومت کے درمیان 11ویں دور کی بات چیت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ 2 روز قبل 10ویں دور کے مذاکرات میں حکومت نے کسانوں کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ وہ نئے زرعی قوانین پر عمل درآمد کو 1.5 سے 2 سال کے لیے معطل کر دے گی اور اس عرصے میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن کسانوں نے جمعے کو ہونے والے مذاکرات میں حکومت کی اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ کسانوں نے ایک بار پھر کہا کہ جب تک ان قوانین کو واپس نہیں لیا جاتا وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اطلاعات ہیں کہ جمعے کو حکومت نے کسانوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی تجویز پر دوبارہ غور کریں، لیکن کسانوں نے صاف کر دیا کہہ دیا ہے کہ وہ قوانین کی منسوخی سے کم پر کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کے بعد مرکزی وزیر زراعت نے کہا کہ حکومت زرعی قوانین پر پیدا ہونے والی صورتحال پر اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں دے سکتی ہے۔ 11ویں دور کے مذاکرات کے بعد اب اگلے دور کے مذاکرات کی کسی تاریخ کا بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی پولیس کی جانب سے ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کے باوجود کسانوں کی جانب سے اس ریلی کو نکالنے کی تیاری زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کسانوں کا مسئلہ نہ سلجھانے اور قومی سلامتی کے حوالے سے حکومت کی خاموشی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سونیا گاندھی نے جمعے کو کانگریس ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کسانوں کا مسئلہ نہ سلجھانے اور قومی سلامتی کے حوالے سے خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کسانوں کے مطالبات مان لینے چاہیے اور قومی سلامتی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ کسانوں کو ورغلایا نہیں جانا چاہیے اور ان کے مطالبات پر غور کیا جانا چاہیے۔ سونیا گاندھی نے قومی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ حکومت قومی سلامتی سے سمجھوتا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ ہوائی حملے سے متعلق خبر افشا ہونے سے خود کو قوم پرست کہنے والی بی جے پی کی قلعی کھل گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کام کے لیے اپنے اتحادیوں سے رابطے میں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جمہوری، آئینی اور قانونی طریقے سے موجودہ حکومت کو گھر بھیجے گی اور اپنے اتحادیوں کو تحریک اعتماد کے لیے تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت کی پالیسیوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن رہنما اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو نیب کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومتی وزراء پی ڈی ایم میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ ان کو اپوزیشن کے اتحاد سے خوف لاحق ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پی ڈی ایم کی تحریک کو ناکام بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کے احتجاج کا جو حشر ہوا اس سے برا حال اس کے لانگ مارچ کا ہوگا۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں افغان فوج کی کارروائی میں طالبان کے 34 عناصر ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے گورنر ہاؤس کے پریس دفتر نے بتایا کہ ہسکا مینا علاقے میں افغان فوج کے آپریشن میں طالبان گروہ کے 31 عناصر ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق خوگیانی کے علاقے میں افغان فضائیہ کی کارروائی میں بھی تراب نامی طالبان کا کمانڈر اپنے 2 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ افغانستان میں جنگ و جارحیت اور بدامنیوں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ رہا ہے، جبکہ 12 ستمبر سے جب سے افغانستان کے امن مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس ملک میں دہشت گردانہ حملوں اور بم دھماکوں کے نتیجے میں صورتحال مسلسل بگڑتی جا رہی ہے اور افغان عوام میں اپنے ملک میں قیام امن کے تعلق سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ امریکہ کے کوہنہ کار سیاستدان اور سابق اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ یمن کا خاتمہ بائیڈن کی ترجیحات میں شامل ہے، لیکن وہ سعودی عرب سے پیسے وصول کرنے کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر اور صدر جیرالڈ فورڈ، جمی کارٹر، رونالڈ ریگن کی حکومت میں امریکہ کی قومی سیکورٹی کونسل کے رکن گیری سک نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے بارے میں جو بائیڈن کی سیاسی ترجیحات جنگ یمن کا خاتمہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ پیشنگوئی کرتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کے شروعاتی مہینوں میں ہی سعودی حکومت آہستہ سے انسانی حقوق کے کارکنوں کو جیل سے رہا کر دے گی، لیکن انہوں نے اس بات پر ناامیدی کا اظہار کیا کہ نئی حکومت سعودی حکومت کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قاتلوں کو سزا دلوانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے یمن کے بارے میں امریکہ کی نئی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ جو بائیڈن یمن کے خلاف جنگ کے شدید مخالف تھے اور کانگریس بھی جنگ یمن میں مداخلت کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بائیڈن اس بارے میں سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکہ کے کردار اور جنگ یمن کے سیاسی حل کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق میں تکفیری دہشت گردوں کے ذریعے خودکش بم دھماکے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع گفتگو۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
بغداد میں جمعرات کو ہونے والے دہشت گردانہ خودکش حملوں کی علاقائی اور عالمی سطح پر مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے کہا ہے کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے اپنے ایک بیان میں دارالحکومت بغداد کے دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں میں دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی قوم نے داعش کی تکفیری دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے بھرپور عزم و ارادے کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ وہ اب اس طرح کے واقعات کی تکرار کی اجازت نہیں دیں گے۔ عراقی وزیر اعظم نے مسلح افواج کے کمانڈروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی کیا، جس میں قومی سلامتی کونسل کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے دفتر نے بھی ایک بیان جاری کر کے سیکورٹی اداروں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں امن و سلامتی کی صورتحال کو مستحکم بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے دفتر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کے سیکورٹی اداروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ آیت اللہ سیستانی نے ان حملوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی ہے۔ بغداد دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اس درمیان عراقی گروہوں اور شخصیات کا کہنا ہے کہ یہ حملہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی ایما پر کیا گیا ہے۔ عراقی گروہوں کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ کرنے والے دونوں دہشت گرد سعودی عرب کے شہری تھے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بغداد بم دھماکے ایک ایسے وقت ہوئے ہیں جب عراق آئندہ عام انتخابات کی تیاری کر رہا ہے اور اس طرح کے حملے عراق کے سیاسی حالات کو خراب کرنے کی سازش ہیں۔ اگرچہ عراق کے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کو اکتوبر تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن عراق کے مختلف سیاسی دھڑوں اور جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے اس اعلان کو مسترد کرتے ہوئے جلد از جلد عام انتخابات کرانے پر زور دیا ہے۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغداد دھماکے سیکورٹی کے نظام میں کوتاہیوں کا نتیجہ ہیں اور اسی بنا پر عراقی وزیر اعظم نے متعدد سیکورٹی افسران کو برطرف کر دیا ہے۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر مصدق مصدق پور صاحب کو۔ کراچی سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے ممتاز تبصرہ نگار ڈاکٹر صابر ابو مریم۔ آغاز کرتے ہیں تہران میں موجود مہمان ڈاکٹر مصدق مصدق پور صاحب سے۔ السلام علیکم جناب مصدق پور صاحب، بغداد بم دھماکے خودکش دہشت گردانہ جو کاروائیاں جمعرات کو انجام پائیں، اس کے عوامل اور محرکات آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں موجودہ حالات میں؟
جی بہت بہت شکریہ، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں۔ اور یہ اس کی پہلے سے ہی جو ہے وہ پیش بینی کی گئی تھی، جو امریکہ میں ریپبلکنز آئے تھے اس کے بعد سے، اور اوباما اس کے پہلے تھے، اور دشمن نے اعتراف کیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ داعش کا کام ہے، لیکن یہ موضوع بہت مشکوک تھا اور ٹرمپ کو بری کرنے کی کوشش تھی، اور یہ ٹرمپ کی بھی پالیسی تھی دہشت گردوں کی حمایت کرنا۔ اور ہر ایک رئیس صدر جمہوریہ جو ہے وہاں امریکہ کا، اس کی اپنی خاص روش ہے، اور اس کے پہلے جو ہے وہ دہشت گردانہ بم دھماکے جو ہیں ہوتے ہیں جب بھی وہاں پر اس طرح کے صدر تبدیل ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس بم دھماکے میں ملوث تھے انہیں ان کی شہریت جو ہے وہ سعودی عرب کی تھی، اور اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے محرکات جو ہیں مختلف تھے، چونکہ سعودی عرب کا جو ہے وہ جمہوریت سے اچھا رابطہ نہیں ہے، شاید اس ذریعے سے کہا جا سکتا ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ علاقے میں جمہوریت اور ڈیموکریسی نہیں چاہتے ہیں، اور وہ اپنے دہشت گردانہ اقدامات کو اس علاقے میں جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ خفیہ ہاتھ جو ہیں وہ اس میں خود عراق کے اندر کے بھی ملوث رہے ہیں۔ خود ڈیموکریٹ نے بھی جو ہے اس میں پیشگی وہ حرکت کی ہے، اور انہوں نے اس کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں چونکہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ گروہ جو ایران کے حامی ہیں اور ایران کی حمایت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کو بھی ایک پیغام دیں۔ اور بہرحال ایسے افراد ہیں جو عراق میں بدامنی چاہتے ہیں، خود سعودی عرب ہے اس میں شامل، خود امریکی بھی اس میں شامل ہیں، اور ظاہر کیا جو ہے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، وہ باطن میں اندر کچھ اور ہیں۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں اس وقت کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور جناب ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم
السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے مہمان تھے، یہاں موجود ہیں مصدق پور صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ سے پہلے کا جو دور تھا، اوباما کا ڈیموکریٹ حکومت کا جو دور تھا عراق میں، وہ پھر لوٹ رہا ہے داعش کے تناظر میں، اس لیے کہ ہیلی کلنٹن جو اس وقت کی وزیر خارجہ تھیں انہوں نے اور ان کے بیانات اور ان کے اقدامات سے یہ بات ثابت تھی کہ انہوں نے بنایا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اوباما حکومت کے دور میں یہ داعش کو پوری طرح سے پروان چڑھایا گیا تھا، ایک تو یہ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ چونکہ بائیڈن اور سعودی عرب کے درمیان آئندہ تعلقات اچھے نہ رہنے کا امکان ہے، تو سعودی عرب نے یہ دھماکہ کرایا ہے اور ڈیموکریٹ کو یا بائیڈن کو ایک طرح سے پیغام دینے کی کوشش کی کہ اگر تم نے ٹرمپ کی طرح سے ہمارے ساتھ قریبی تعلقات نہ رکھے تو علاقے میں بہرحال حالات تمہارے نفع میں، یا یوں کہا جائے کہ پوری طرح سے تمہارے حق میں نہیں ہو سکتے ہیں اور علاقے کے حالات خراب ہوتے رہیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بائیڈن یا یوں کہا جائے کہ ڈیموکریٹ حکومت نے ماضی میں خود ہی داعش کو جنم دیا تھا، دوسرے یہ عناصر جو ہیں وہ سعودی عرب کے ہی یہ جو ہے وہ فکری اور مالی اعتبار سے پروردہ ہیں, تو کہیں پر جو ہے وہ اختلاف بائیڈن کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کہیں پہ جو ہے ایک ساتھ نظر آتے ہیں, تو ان کو اگر آپ تبصرے کی شکل میں بیان کرنا چاہیں گے تو کس طرح سے آیا, یہ الگ الگ ہیں اس معاملے میں یا ایک ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. ان دونوں ہی باتوں کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی بات ہے جو داعش کے حوالے سے, اس میں اب کوئی شک باقی نہیں ہے. خود امریکیوں کے اعتراف کے بعد پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ داعش امریکہ کی پیداوار تھی, اور اس کا جو ڈٹ کر مقابلہ کیا کے سامنے ایران ہی ایک ایسی پاور تھا جس نے رشیا اور دیگر قوتوں کو اور مزاحمتی گروہوں کو اکٹھا کر کے داعش کا شام کے اندر بھی مقابلہ کیا اور عراق کے اندر بھی مقابلہ کیا, اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جناب شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے رفقا اور عراق کی سرزمین پر شہید ابو مہدی مہندس جیسے عظیم سربازوں کے نام ہے. لہذا اب داعش کی جو صورتحال جو عراق کے اندر ہے وہ بالکل ہی تقریباً 98% وہ نابود ہو چکی ہے, لیکن جو اس وقت مزاحمتی گروہ ہیں, خود مزاحمت سے تعلق رکھنے والے جو سرباز ہیں, جو مجاہدین ہیں, جو گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بالآخر ان کے فٹ پرنٹس کسی نہ کسی شکل کے اندر عراق کے گلی کوچوں میں کہیں نہ کہیں وہ مخفی ہو گئے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کو پھر امریکی, سعودی اور اسرائیلی اور یہ پورا جو گٹھ جوڑ ہے ان کا, وہ ان کو استعمال کرے. اور ابھی ایک سال کے بعد یہ اس طرح کے دھماکے جو سامنے آئے ہیں عراق کے اندر جس میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جنگ ابھی جاری ہے, مارکا جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے, لہذا ان کو ابھی مکمل طور پر جو ہے وہ شکست دینے کے لیے جو مزاحمتی فورسز ہیں اور جو ان کے سرکردہ جو مزاحمتی بلاک ہے وہ اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے اور مصروف عمل ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بالآخر ان شکست جو ہے ان کے ماتھے پہ لکھی جا چکی ہے. یہ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیوں سے عراق کو غیر مستحکم نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنز ہیں, دیکھیں یہ امریکہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکن کا ڈرامہ یہ ایک ڈرامہ ہے. یہ کوئی بھی ان کی حکومت ہو, آپ دیکھ لیں کسی کی بھی حکومت آئے یہ کیا کرتے رہے, یعنی دنیا کے اندر کہاں کہاں انہوں نے ظلم نہیں کیا. ان کی دونوں کی حکومتیں اگر کبھی رد و بدل ہو کر بھی آتی رہی ہیں, لیکن ظلم کی جو پالیسی ہے, جو دہشت گردی کی پالیسی ہے امریکہ کی, وہ اسی طرح سے کنٹینیو رہی ہے اور آج تک کنٹینیو ہے.
صابر ابو مریم صاحب, آپ کے پاس ڈیڑھ منٹ کا وقت ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال بنی ہے, 6 جون کو الیکشن ہونے والا تھا لیکن مصطفیٰ القاضمی کی حکومت نے الیکشن کو اکتوبر تک ٹال دیا, اور اس پر عراق کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور اب اس طرح کا بیان آ گیا ہے امریکہ کو, انہوں نے گرین سگنل دیا ہے کہ آپ ہمارے یہاں موجود رہیں, ہم آپ کی پذیرائی کریں گے. یعنی میں ان کے لفظوں میں بات کروں, فواد حسین جو وزیر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم مصطفیٰ القاضمی کی بیان میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرح سے عراقی عوام اور عراق کے جو استقامتی گروہ یا دیگر جو سیاسی جماعتیں, یا یوں کہا جائے کہ پارلیمنٹ جس نے امریکی دہشت گرد امریکی فوج کے نکلنے کا بل پاس کیا تھا, ان کا فشار یا ان کا دباؤ جو ہے مصطفیٰ القاضمی پر بڑھ جائے گا؟
بالکل جی, بڑھنا بھی چاہیے دباؤ, اور وہی بات ہونی چاہیے جو عوام کی ترجمانی کرے, جو عوام کے حقوق کی بات کرے اور جو عوام کی ہی بات کرے. اگر مصطفیٰ القاضمی کسی لالچ میں یا اپنے اقتدار کی لالچ میں باقی رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اسی ہی ملک, یعنی جو عراق کے سابق حکمران رہے ہیں ڈکٹیٹر صدام, وہ ان سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک لالچی شخص تھے, وہ بھی ایک ایسے شخص تھے کہ جو اپنے لالچ اور اقتدار کی حوث میں انہوں نے عراق کے اندر ظلم و ستم کو پروان چڑھایا اور امریکیوں کی وہ مدد کرتے رہے, اور بالآخر ان کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا, ان کو ٹھوکر مار دی, ان کو جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا اگر کوئی بھی حکمران کسی بھی ملک کا, چاہے یہ عراقی حکمران ہو یا کوئی بھی ہو جو اس وقت موجود ہے وہاں کے, جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو اپنے ماضی کی تاریخ سے زیادہ دور نہیں, ماضی ایک قریب ہے, اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ اس طرح کی کوئی بھی حماقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود عراق کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی, کیونکہ امریکیوں کو دعوت دینا یعنی اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. اسی لیے یہ اس فیصلے سے ان کو باز رہنا چاہیے, اور کسی بھی لالچ اور کسی بھی ہوے سے اقتدار سے.
بہت بہت شکریہ, آپ کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. نوازش صاحب کی یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان ڈاکٹر مصدق پور صاحب کے بھی ناظرین, آپ نے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال عراقی قوم نے اس طرح کی قربانیاں بہت دی ہیں, اور لیکن ان کے جذبے بالکل متاثر نہیں ہوئے ہیں, اور اس طرح کے دھماکے ان کے جذبے کو متزلزل نہیں کر سکیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا شام آیا. زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہِ بطحا کے جانے والے خدا تیرا بطحا کے جانے والے. نبی دے صد ان بسات بن کر پیام دارو سلام آیا, نبی دے صد ان بسات بن کر پیام دارو سلام آیا. زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہِ مقدر.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اسلام تنہا ایسا دین ہے جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ گوناگوں تبدیلیوں کو خود میں جذب کر سکے اور خود کو ہر زمانے کے حساب سے منطبق کر سکے۔ اسلام کا ظہور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی زحمتوں کے نتیجے میں تاریخ بشری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی بے شمار ہمہ گیر ترقی و ارتقاء نے بنی نوع بشر کو اپنے سائے میں پناہ لی ہے۔ مغربی معاشرے کے نامور دانشمند و اسکالرز توہین و تذلیل اور احانت کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ صفحہ اول کے دینی رہنما و بزرگ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، بلکہ تمام صراحت اور صداقت کے ساتھ اسلام کو اس کے بے شمار خصائص کے ساتھ ایک عالمی اور جہانی دین ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اور شاید یہی سبب ہے کہ اس واقعیت نے توہین و اہانت کرنے والوں کے درد میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس حقیقت کے جواب میں انہیں تعصب و بے دینی کے علاوہ کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ مشہور روسی مصنف و مربی اور فلسفہ اخلاق ٹالسٹائے، جس کی تعلیمات اور آئیڈیالوجی کو بڑے بڑے سیاست مداروں من جملہ گاندھی نے اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت تمام اکرام و احترام کی مستحق ہے، اور ان کی شریعت عقل و حکمت کے موافق ہونے کے سبب ایک دن عالمگیر حیثیت اختیار کر لے گی۔ 19ویں صدی عیسوی کے جرمنی الاصل فلسفی، سیاست مدار اور انقلابی لیڈر کارل مارکس پیغمبر اسلام کی شخصیت کو عمیق طور سے درک کرنے کے بعد اپنی رائے کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں: محمد ایسے شخص تھے جو بت پرستوں کے درمیان آہنی ارادے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہیں یکتا پرستی اور توحید کی دعوت دی، اور ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے روح و نفس کا بیج بویا، اس لیے انہیں نہ صرف یہ کہ مردان بزرگ کی صف میں رکھا جائے بلکہ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے فرشتادہ خدا ہونے کا اعتراف کیا جائے اور دل کی گہرائیوں سے کہا جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہندوستان کے بانی انقلاب موہن داس کرم چند مہاتما گاندھی کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی حیات خود اس بات کی ایک کھلی علامت اور نشانی تھی کہ مذہبی امور میں جبر و اجبار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھی جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ جس مذہب کی پیغمبر اسلام تبلیغ و ترویج کرتے تھے، اس میں سادگی، صداقت، انصاف، جمہوری اقدار اور مساوات و برابری کے رنگ تھے۔ ولٹر فرانسوی پیغمبر اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقیناً حضرت محمد نہایت بزرگ انسان تھے، وہ ایک ماہر حاکم، خردمند و مدبر قانون گزار، ایک عدالت پسند بادشاہ اور پرہیزگار پیغمبر تھے۔ انہوں نے عام لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق و کردار کا جو مظاہرہ کیا وہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔ پیرسیمون لاپلاس، یہ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کے معروف و مشہور ماہر نجومی اور ریاضی داں تھے۔ ان کے نظریات نے علم نجوم اور ریاضی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ ان مغربی محققین میں سے ہیں۔ وہ دین مبین اسلام کے بارے میں کہتے ہیں: اگرچہ میں آسمانی ادیان کا معتقد نہیں ہوں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ کا دین اور ان کی تعلیمات انسان کی سماجی زندگی کے دو نمونے ہیں، اس لیے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس دین کا ظاہر ہونا اور اس کے خردمندانہ احکام بزرگ اور با اہمیت ہیں، اور اسی وجہ سے میں ان کی تعلیمات سے بے بہرہ نہیں ہو سکتا۔ جارج برنارڈ شاہ، یہ ایک شیکسپیئر کے بعد انگلینڈ کا سب سے بڑا مصنف ہے، جس کے افکار نے مذہب، علم، اقتصاد، خانوادہ اور ہنر و آرٹ میں مخاطبین پر اپنا بہت ہی گہرا اثر چھوڑا ہے، جس کے افکار کی متلاطم موجوں نے مغربی معاشرے کی عوام میں روشن فکری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے بارے میں رقم تراز ہے۔ میں ہمیشہ محمد کے دین کے بارے میں اس کے باقی رہنے کی خاصیت کی وجہ سے حیرت میں پڑ جاتا ہوں اور اس کا احترام کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہوں۔ میری نظر میں تنہا اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ایسی خاصیت ہے کہ وہ کسی بھی تغیر و تبدیلی کو خود میں جذب کر سکتا ہے اور خود کو زمانے کے مختلف تقاضوں میں ڈھالنے کی استعداد رکھتا ہے۔ میں نے محمد کے دین کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ برسوں میں یورپ والے اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آج جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اسلام کے پیغمبر جیسا کوئی مطلق حاکم اس ساری کائنات پر حاکم ہو جائے تو اس جہان کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے میں اس طرح سے موفق اور کامیاب ہو جائے گا کہ انسان صلح و سعادت تک پہنچ جائے گا، جسے اس کی شدید ضرورت ہے۔ حضرت محمد نے بت پرستوں اور صحرا میں پراکندہ قبیلوں کو ایک امت میں تبدیل کر دیا۔ دین یہود و دین مسیح اور عرب کے قدیم دین سے برتر و بالاتر ایک سادہ آئین اور روشن اور مضبوط دین کی بنیاد رکھی، جس کی معنویت کی اساس قومی شجاعت سے پیدا ہوئی تھی، جس نے ایک ہی نسل کے اندر 100 جنگوں میں فتح اور کامیابی حاصل کی اور ایک صدی کی مدت میں ایک عظیم اور باشکوہ حکومت قائم کر لی، اور موجودہ زمانے میں ان کے پاس ایک پائیدار قدرت ہے جس نے آدھی دنیا کو مسخر کر رکھا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے محمد شائخ صاحب لکھتے ہیں، سب سے پہلے میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو بہترین پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سبھی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، خاص طور پر علاقائی اور عالمی خبریں میری توجہ کا باعث ہوتی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سری نگر سے سبط محمد حسن کی رپورٹ بھی نشر ہوتی ہے، جو کشمیر میں رونما ہونے والے واقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام درخشاں ستارے بھی بہت اچھا پروگرام ہے، جس میں عالم اسلام کے معروف اور برجستہ دانشوروں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اور سامعین، محترم محمد شائخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
منصور دوانقی نے اپنے عہد حکومت میں بہت سے حسنی سادات کو گرفتار کر کے تنگ و تاریک زندانوں میں ڈال دیا تھا۔ ان قیدیوں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ارجمند علی بن حسن المثلث بھی شامل تھے۔ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے انہیں علی خیر اور علی عابد کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے دور میں عبادت اور ذکر الہی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حسنی سادات کا قید خانہ اتنا تاریک تھا کہ دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور اوقات نماز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ سید علی عابد نے قرآن مجید پڑھنے کے اوقات اس طرح سے متعین کیے تھے کہ باقی قیدیوں کو اوقات نماز کا علم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بھتیجے سید عبداللہ بن حسن مسنہ نے ان سے اپنی قید و بند کی شکایت کرتے ہوئے کہا، چچا جان، اس تنگ و تاریک قید خانے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر توق و زنجیر کا بوجھ بھی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ سید علی عابد نے کہا، چچا کی جان، اللہ نے جنت میں ہمارے لیے درجہ مقرر کیا ہے اور ہم ان آزمائش پر صبر کیے بغیر اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے، اور منصور کے لیے بھی اللہ نے دوزخ میں ایک سخت ترین مقام بنایا ہے، اور وہ دوزخ کے اس مقام تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ ہمیں اس طرح کی تکلیف دے۔ اگر آپ ان مصائب و آلام پر صبر کریں تو آپ کے آرام کا وقت آنے والا ہے، کیونکہ ہماری موت قریب آ چکی ہے، اور اگر اس قید خانے سے نجات چاہتے ہو تو میں دعا مانگتا ہوں جس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ منصور دوزخ کے اس عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ سن کر سید عبداللہ نے کہا، چچا جان، پھر ہم صبر کریں گے۔ 3 دن بعد سید علی بن حسن مثلث کی زندان میں حالت سجدہ میں وفات ہو گئی۔ سید علی عابد کو جب سجدے میں سر رکھے کافی دیر ہوئی تو عبداللہ نے سمجھا کہ شاید انہیں نیند آ گئی ہے۔ بیدار کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 4 بہمن, 9 جمادی الثانی اور 23 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. نو جمادی الثانی سن 699 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے محدث اور شاعر ابن فرحہ اشبیلی نے وفات پائی. ان کی پیدائش اسپین کے جنوب میں واقع ایک شہر اشبیلیا میں ہوئی, اور اس شہر پر اسپین کے حملے کے دوران اسپین کی فوج نے انہیں قید کر لیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قید سے بھاگ نکلے اور مصر چلے گئے. مصر میں ابن فرحہ نے قاہرہ کے مشہور علماء سے قصبہ فیض کیا اور وہاں سے دمشق جا کر بھی اپنی تعلیم جاری رکھی, اور پھر ابن فرحہ اشبیلی دمشق میں ہی حدیث کے ممتاز عالم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. شاگردوں کی خاصی تعداد ان کے دسترخوان علم سے مستفیض ہوئی. اس ممتاز محدث نے احادیث کی شرح میں مشہور منظومے چھوڑے ہیں جو اصول شاعری کے لحاظ سے قابل توجہ ہیں. تیئیس جنوری سن 1556 عیسوی کو چین کے صوبے شانسی میں دنیا کا شدید ترین زلزلہ آیا. اس زلزلے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو زبردست جانی و مالی نقصان پہنچا. یہ علاقہ زلزلے کی پٹی پر واقع ہے اور عام طور سے یہاں شدید قسم کے زلزلے آتے ہیں. اس وحشتناک زلزلے میں صوبے شانسی کے 830,000 افراد مارے گئے. چار بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی فوج ایران میں داخل ہوئی. ابھی ایران میں قاجاری بادشاہ احمد شاہ کی تاج پوشی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی. اگرچہ ایرانی حکومت نے جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا تھا, لیکن متحارب کسی بھی فریق نے ایرانی موقف کو اہمیت نہیں دی اور ایران میں داخل ہو گئے. برطانوی فوج جنوب کی طرف سے اور روسی فوج شمال کی طرف سے جارحانہ طریقے سے ایران میں داخل ہوئی اور ایک وسیع ایرانی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا. روسی فوج عثمانی فوج سے, جس نے آذربائیجان میں گھس کر ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تھا, نبرد آزما ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. یہ وہ وقت تھا جب ایرانی حاکمیت اپنے کمزور ترین مقام تک پہنچ گئی تھی اور ایران کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال شدید بحران سے دوچار تھی. ایران کے شمالی علاقے پر روس کا قبضہ 3 سال تک جاری رہا. بالآخر سن 1296 ہجری شمسی یعنی سن 1917 عیسوی میں روس میں کمیونسٹ انقلاب رونما ہوا اور روس کے اندرونی حالات بحرانی ہونے کی وجہ سے روسی فوج نے شمالی ایران سے انخلا کر دیا. 23 جنوری سن 1950 عیسوی کو سہونی حکومت کی پارلیمنٹ کنیسٹ نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو دارالحکومت قرار دینے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے عالم اسلام اور دنیا عرب میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ سہونی حکومت نے مختلف ممالک پر بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اپنے سفارت خانے وہاں منتقل کرنے پر زور دیا، تاہم ان ممالک نے سہونی حکومت کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ البتہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر سن 2017 کو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کیے جانے کا اعلان کیا، جس پر دنیا کے بہت سے ممالک نے سخت تنقید کی۔ بالآخر امریکہ نے عالمی مخالفت کے باوجود اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 14 مئی سن 2018 کو اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات ابھی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہماری نشریات کا آخری پروگرام آج کی دعا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا، اور اپنے میزبان طاہر شمیم کو اس وقت نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی, حسد کرنے والوں کے مکر, ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں, اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے, عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں, اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں, اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما, اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر, اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. Thank you.